الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم حقوق زوجین یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے کچھ احکامات وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ہم سے مطالبہ کیا، مثلا نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ تعلیمات وہ ہیں جس میں اللہ کے بندوں کے حقوق ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، مثلا والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور دیگر انسانوں کے حقوق۔ ان حقوق کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کیا حیثیت ہے اور ہمارے دین میں بندوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، یعنی جس کے پاس روپیہ پیسہ موجود نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوگا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ہوگی، روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے، لیکن اس حال میں وہ آئے گا کہ کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو جھوٹ بولا ہوگا، کسی سے وعدہ خلافی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، یہ تمام حق تلفیوں کے ساتھ وہ اللہ کے حضور میں پیش ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ کا دربار لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور وہاں مظلوم کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس بندے نے میرا یہ حق مارا تھا، اے اللہ اس بندے نے فلا موقع میں مجھے نقصان پہنچایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، میرا حق دلوا دی۔ ظاہری بات ہے کہ روز قیامت انسان کے پاس اعمال کے سوا کچھ نہ ہوگا، کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جس ظالم نے ان مظلوموں کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کیا ہے، اس ظالم کی نیکیاں لے کر ان کے کھاتے میں ڈال دی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لین دین میں اس کی تمام نمازیں، زکوٰۃ اور روزے ختم ہو جائیں گے، لیکن کچھ مظلوم اب بھی باقی ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ ہمارا کبھی باقی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، ان مظلوموں کے گناہوں کو لے کر اس ظالم کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے اور اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس سے ہمارے دین میں حقوق العباد کی کیا اہمیت اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ انہی حقوق کے حوالے سے اسلام ایک اصول ہمیں عطا فرماتا ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا سورہ انفال کی آخری آیت، آیت نمبر 75 میں، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے اندر، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ جو رحمی رشتے ہیں، جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، والدین اور اولاد کا معاملہ ہے، شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، بھائی بہن کا معاملہ ہے، سسر داماد کا معاملہ ہے، یہ جو رحمی رشتے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت زیادہ حقدار ہیں حسن سلوک کے، ان کا زیادہ تعلق اور ربط ہو جاتا ہے جب حقوق کی بحث سامنے آئے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن کریم میں سورۃ النساء کی پہلی آیت میں کہی گئی، بتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون، جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو، والارحام، اور رحم رشتوں کا خیال رکھو۔ تو جو جتنے قریب ہوتے ہیں ان کے حقوق ہمارے دین نے اتنے ہی زیادہ بیان کرنا۔ انہی قریبی رشتوں میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے جس کے ذریعے سے خاندان وجود میں آتا ہے، اور نسل انسانی کی بقا کا تسلسل جاری رہتا ہے وہ رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس رشتے کو کاٹنا چاہتا ہے, اس میں دراڑیں پیدا کرنا چاہتا ہے, اس میں کمزوری پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ معاشرے میں فحاشی کو رواج دیا جا سکے اور معاشرے میں جھگڑوں کو رواج دیا جا سکے. چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے شیطان کی دعوت کیا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 169 میں قرآن نے کہا انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے, فحاشی کا حکم دیتا ہے. اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے ایک اور مقام پر سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 کے اندر انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو جائے. یہ شیطان کا حربہ ہے, یہ اس کی پلاننگ ہے, یہ اس کی منصوبہ بندی ہے کہ انسانوں میں جھگڑے پیدا کر دیے جائیں, ان کے حقوق پامال ہو جائیں, ان کے اندر فحاشی کو فروغ دیا جائے, ان کے اندر جھگڑوں کو فروغ دیا جائے تاکہ زمین پر سے امن و سکون کو ختم کیا جا سکے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان بندوں کے رشتوں کے اندر حقوق العباد کے اندر جو سب سے اہم ترین رشتہ ہے, جو سب سے زیادہ افضلیت والے حقوق ہیں, وہ شوہر اور بیوی کے باہمی حقوق. اس میں شیطان چاہتا ہے کہ دراڑ پیدا کر دے, اس میں شیطان چاہتا ہے کسی طرح جدائی پیدا کر دے. چنانچہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز شیطان کا دربار لگتا ہے اور اس کے چیلے, اس کے ایجنٹس آ کر اپنی جو بھی کار فرمائی ہے کارکردگی اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے آ کر یہ کہا, شیطان کہتا ٹھیک ہے. کوئی آگے کہتا ہے کہ میں نے یہ کچھ کیا, شیطان کہتا ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص آتا ہے, یعنی اس کا ایک ایجنٹ آتا ہے شیطان, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی. شیطان اس کو تھپکیاں دیتا ہے, اس کو شاباش دیتا ہے, کہتا ہے تم واقعی میرے صحیح معنوں میں چیلے اور ایجنٹ ہو, تم نے وہ کام کیا جو واقعی کام ہونا چاہیے, تم میرے نقش قدم پر صحیح چل رہے ہو. تو یہ شیطانی ایجنڈا ہے اصل میں کہ شوہر اور بیوی کے اندر جدائی پیدا کی جائے, شوہر اور بیوی کے رشتے کو کمزور کیا جائے, گویا کہ گھرانوں کو کمزور کر کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہے اس وقت کی دجالی تہذیب کا فتنہ جو کہ اصل میں شیطانی منصوبہ بندی کو پائے تکمیل تک پہنچا رہی ہے کہ مرد اور عورت میں جدائی پیدا کر دی جائے, جس کے نتیجے میں اولاد اور ماں باپ کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے, جس کے ذریعے سے فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں معاشرے میں بے حیائی پروان چڑھتی ہے, جنسی انارکی معاشرے میں پروان چڑھتی ہے, اور لوگوں کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں فحاشی کی نظر ہو جاتی ہیں اور معاشرہ افراد و تفرید کا, انارکی کا اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اس رشتے کو, یعنی شوہر اور بیوی کے رشتے کو, اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ, کس قدر جامع الفاظ میں قرآن نے بیان کیا. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 کے اندر بمین آیات ہی, اور اللہ کی نشانیوں سے یہ بھی ہے انخلق لکم من انفسکم ازواج لتسکنوا الیہا, کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری ازواج کو پیدا کیا. شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے, ایک ہی نسل انسانی میں سے دونوں ہیں, تو تمہاری نو میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ازواج کو پیدا کیا لتسکنوا الیہا, تاکہ اس کے پاس جا کر سکون تلاش کر. آج اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے سکون کی تلاش کے لیے, لیکن اس کے عیاشیوں کے اڈے بھی ہیں, لیکن انسان کو اطمینان سکون نہیں مل سکتا. اطمینان اور سکون کب ملتا ہے؟ جب اللہ کی وحی کے تابع رہ کر انسان زندگی بسر کرے. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد دہانی سے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ رشتہ جو شوہر اور بیوی کا ہے, اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی ہو, شوہر بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہو اور بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہو, تو یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اسے مزید خوبصورت الفاظ میں قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہیں. ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے لباس شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے. لباس کیا چیز ہے؟ لباس وہ شے جو ہمارے وجود سے قریب ترین چیز ہوتی ہے, اس کو لباس کہتے ہیں. یہ قربت ہونی چاہیے ایک شوہر اور بیوی کے اندر تاکہ سکون مل سکے اور ان کا یہ رشتہ پروڈکٹیو ہو سکے تمام انسانیت کے. لباس کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح جان لیجئے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے جنسی جذبے کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ یا دوسرے الفاظ میں ایک دوسرے کو سکون فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ لباس کیا ہے؟ یہ انسان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانکنے اور پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لباس انسان کی زینت کا اظہار ہے۔ انسان کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہی اس وقت ہے جب وہ رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو جاتا ہے۔ یہ زینت ہے ایک دوسرے کی۔ تو یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہن لباس لکم و انتم لباس لہن۔ وہ بیویاں تمہاری مردوں کے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم مرد ان کے لیے لباس کی مانند۔ تو یہ ہے اس رشتے کی قربت کا معاملہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے اللہ کی آیات کے طور پر، نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے، اور لباس کی رسم قرآن کریم نے اس رشتے کی قربت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب آئیے ہم براہ راست یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جس کے نتیجے میں بقیہ رشتے وجود میں آتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ ہو گیا ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، انہیں اولاد میں ایک بھائی ایک بہن ہے تو بہن بھائی کا رشتہ، اسی اولاد کے آگے شادی ہوتی ہے تو ایک اور خاندان جڑ جاتا ہے ان کے ساتھ۔ تو تمام انسانی رشتوں کی بنیاد یہ شوہر اور بیوی کے رشتے پر ہے، اور یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ ایک گھر جتنا مضبوط ہوگا، تمام دیگر انسانی رشتے اور دیگر تمام گھرانے یا پورے کا پورا معاشرہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے رحمان کی دعوت رب العالمین کہ یہ تمہارا گھر مضبوط ہونا چاہیے، یہ شوہر اور بیوی کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے تاکہ یہ تعلق تمام انسانیت کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہو سکے، مفید ثابت ہو سکے، فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کے اندر جدائی پیدا کی جائے تاکہ ہر ہر گھر کے اندر جھگڑے اور فساد پیدا ہو جائیں، اور ہر گھر جب تباہ ہوگا تو پورے کا پورا معاشرہ تباہ ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں آپ دیکھ لیجئے جو اجتماعی زندگی کے گوشے ہیں، سیاسی نظام پولیٹیکل سسٹم، معاشی نظام اکنامک سسٹم، اور معاشرتی نظام سوشل سسٹم، یہ تین جو اجتماعی گوشے ہیں ہماری زندگی کے، ان کے حوالے سے رہنمائی قرآن دیتا ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے چند اصول ملتے ہیں ہمیں قرآن کریم، معاشی سطح پر کچھ اصول ملتے ہیں قرآن کریم، لیکن مفصل ترین رہنمائی معاشرتی پہلو کے اعتبار سے یہ خاندانی زندگی کے لیے قرآن کریم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں رکوع نمبر 28, 29, 30 اور مزید 31 سے رکوع کا آدھا حصہ، پھر سورۃ النساء کے اندر ابتدائی آیات، پھر آگے چل کے سورۃ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 4 ہے، پھر آگے چل کے سورۃ النور میں آپ دیکھیے احکامات موجود، پھر آگے چل کے سورۃ احزاب میں احکامات موجود، پھر ہم آگے جاتے ہیں سورۃ طلاق میں احکامات موجود، پھر سورۃ تحریم میں احکامات موجود۔ یہ ساری صورتیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان میں اکثر میں یہی شوہر اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے رہنمائی قرآن نے عطا فرمائی۔ تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم سیاسی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم معاشی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے، اس کا جو بیسک یونٹ ہے، وہ ایک گھر ہے۔ اس گھر کی درستگی کے لیے، اس میں شوہر اور بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم بار بار ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس رشتے۔ اب آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، دوسرے الفاظ میں شوہروں کے حقوق کیا ہیں، پھر انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ بیویوں کے حوالے سے شوہروں پر کیا ذمہ داریاں ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ شوہروں کے حقوق کیا ہیں، بیویوں کے حقوق کیا ہیں، وہ تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ شوہروں کے حقوق کے حوالے سے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے بل رجال علیہن درجہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں کہا گیا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی، وہ کس لیے؟ یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ دنیا کی ہر انسٹیٹیوشن اور ہر ادارے کا یہ اصول ہے کہ اس میں آخری اختیار، فائنل جو اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کسی ایک فرد واحد کے پاس ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، ایک مسجد کا امام وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، ایک حکومت کے سربراہ، وزراء بہت سارے ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم وہ ایک ہوگا، ایک کمپنی کے ڈائریکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں،
لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے تاکہ نظام کو صحیح طرح چلایا جا سکے. اسی طرح گھر کا بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس انسٹیٹیوشن کی درستگی کے لیے, اس ادارے کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالآخر فائنل اختیار کسی فرد واحد کے پاس ہو. اور ظاہری بات ہے کہ جو شوہر کی جسمانی ساخت ہے یعنی مرد, اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں, وہ صلاحیتیں اس بات کے زیادہ قریب ہیں اور موضوع ہیں کہ یہ اختیار شوہر کو دیا جائے. عورت کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور پیدا کیا, اس کو ہر مہینے میں کچھ مخصوص ایام سے گزرنا ہوتا ہے جس میں اس کی عقل بھی کچھ ذرا کمزور پڑ جاتی ہے, معاملہ فہمی بھی کچھ کمزور پڑ جاتی ہے. اس حوالے سے جان لیجئے کہ ایک درجہ اللہ نے مرد کو عورت پر زیادہ دیا ہے, وہ کوئی پیدائشی درجہ نہیں بلکہ وہ گھر کا نظام درست طریقے پر چلانے کے لیے یہ ایک فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر عطا فرمائی. تو یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228, وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو اللہ نے ایک درجہ فضیلت عورتوں پر زیادہ دی. یہی وہ بات ہے جو سورت النساء آیت نمبر 34 میں ہمارے سامنے آتی ہے, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر نگران منتظم, ان کے مینیجر ہیں, ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. یہ آیت ہے کہ جو اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو بھی بہت تنگ کرتی ہے, پریشان کرتی ہے یا پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بعد خواتین اپنے آپ کو انتہائی محروم سمجھتی ہیں کہ قوام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر. اسی تین الفاظ کے اندر عورتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, الرجال قوامون علی النساء, یہ مرد ہیں جن کو اللہ نے منتظم بنایا عورتوں کے اوپر. کمانے کی ذمہ داری سے عورت کو اللہ نے آزاد کر دیا, گھر کے باہر کے کاموں سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا, معاشی ذمہ داریوں کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو آزاد کر دیا, بچوں کی کفالت کی ذمہ داری سے اللہ نے عورت کو آزاد کر دیا. یعنی کہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مرد پر ذمہ داری ہے معاشی جدوجہد کی, مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی کفالت کرے, مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کرے. یہ تمام ذمہ داریوں سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنی ذمہ قرار دے دیا ہے اور مرد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اور اسی میں جان لیجئے بہت سی برائیاں ہیں, انسان ان میں اسی وقت ملوث ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے یا پبلک ڈیلنگ کرتا ہے. اسی میں بدنزگی بھی ہے, اسی میں غیبت کا معاملہ ہے, اسی میں وعدہ خلافی کا معاملہ ہے, اسی میں جھوٹ بولنے کا معاملہ ہے. عورت کے دائرہ کار کو اللہ تعالیٰ نے گھر تک محدود کر کے ان بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اور بہرحال مردوں کو زیادہ اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نگران بنا دیا. تو مردوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہیں ان بیویوں کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کے حضور مسئول ہے, اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں ان کے حوالے سے. تو عورتوں کی تکریم انہی الفاظ سے ثابت ہوتی ہے, اور مردوں کی ذمہ داری میں اضافہ اسی آیت سے سامنے آتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, یہ مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں. حاکم کا ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے, مراد ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہو, اور جو منتظم بنا دیا گیا جس کے ہاتھ میں کچھ افراد کا انتظام دے دیا گیا. اب آئیے کہ شوہر کے حقوق کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکیدیں ہیں جو عورتوں کو عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ماں باپ کے حقوق وہ ادا کرے گی, لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد ماں باپ سے بڑھ کر بھی جو حق ہے عورت کے اوپر وہ اس کے شوہر کا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ عورت خاون اور اس کے گھر کی نگران بنائی گئی. وہ مرد کو باہر کے کاموں کا ذمہ دار بنا دیا گیا اور عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا گیا. اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر, فالصالحات قانتات حافظات للغیب, بس جو نیکوکار بیویاں ہیں وہ حفاظت کرتی ہیں غیب میں رہتے ہوئے. مراد ہے کہ اپنے شوہروں کے پیچھے ان شوہروں کے راز کی بھی حفاظت کرتی ہیں, ان کی اولاد کی بھی نگرانی کرتی ہیں, ان کے گھر کے معاملات کی نگرانی بھی کرتی ہیں, اور ان کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہیں. یہ ہے جو عورتوں کی تعریف قرآن کریم ذمہ داری کے انداز میں بیان کرتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی ایک عورت کے لیے, یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، گویا کہ شوہر کو بیوی کی کل کائنات بنا دیا گیا۔ اور ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جامع ترمذی کے اندر کہ جس عورت کا شوہر اسے راضی ہو جائے تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرما دے۔ کتنا آسان کام بنا دیا عورتوں کے لیے۔ آج ہماری خواتین وہ پریشان ہوتی ہیں کہ مردوں پر یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، یہ ثواب بھی ان کو مل جائے گا، یہ کام بھی کر لیں گی، وہ کام بھی کر لیں گی۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بعض صحابیات نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مرد جہاد میں بھی جاتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں، یہ قتال میں بھی جاتے ہیں، اتنا اجر و ثواب کما رہے ہیں۔ تو ایسے مواقع پر یہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، مثلا جیسے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو جائے اللہ اس عورت کو جنت میں داخل فرما دے۔ کتنا آسان بنا دیا گیا ہے، یہ گھر میں اس کے ڈور اسٹیپ پر اس کو جنت کمانے کا نسخہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بتا دیا گیا۔ اپنے شوہر کو اگر ایک بیوی راضی کر لیتی ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اس کے علاوہ کچھ اور متعین حقوق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، مثلا اس میں ایک تاکید یہ ہے ابن ماجہ کی حدیث میں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو ناپسند کرے تو بیوی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ اگر شوہر کا کوئی ایسا حکم ہے یا اس نے اپنی ناپسند ہونے کا اگر اظہار کر دیا ہے تو عورت کی ذمہ داری کے ایسے شخص کو گھر میں آنے کی وہ اجازت نہ دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین عورت کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث کے اندر کہ سب سے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو، وہ اسے بلائے تو وہ اس کے پاس جائے، وہ قسم دے کر کسی بات کی تاکید کرے تو وہ اس کی قسم اور اس بات کو پورا کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ یہاں فرمایا کہ جس کو عورت کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ آج جو مغربی تہذیب ہمارے یہاں پریویل کر رہی ہے اس وقت موجود، آج جو شیطانی اور دجالی فتنہ اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے، اس میں معاملہ کیا ہوا؟ عورت کا تمام حسن، اس کی تمام آرائش اور زیبائش یہ غیر مردوں کے لیے جاری کر دی گئی، جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی زیبائش اور آرائش اصل میں شوہر کے لیے، اور اس میں ہماری بہنوں سے اکثر کوتاہی ہو جایا کرتی ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو تمام تر بے پردگی بھی ہوتی ہے اور تمام تر میک اپ اور آرائش اور زیبائش بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ شوہر جس کے سکون کے لیے بیوی کو پیدا کیا گیا ہے، جو تھکا آ رہا ہے گھر کے اندر، اس کے لیے اگر اس کی بیوی کو اہتمام نہیں کر رہی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین بیوی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کو دیکھ کر خوش ہو، کسی بات کی تاکید کر دے اس کو تو اس بات کو مکمل کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کے رازوں کی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور حقوق بیان فرمائے ہیں شوہر کے حوالے سے، مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی وقت شوہر بیوی کو طلب کرے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے، اور جان لیجئے کہ یہ بات عرض کرنے سے پہلے میں ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنا دوں، آپ نے فرمایا کہ لا حیا فی الدین، دین کے بیان کے معاملے میں کوئی شرم و حیا کا معاملہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو بلائے تاکہ وہ اپنا تعلق اس سے قائم کر سکے اور وہ بیوی اس سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ایسی بیوی کے لیے، اور اگر رات میں ایسا معاملہ ہوا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت فرماتے ہیں، کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث۔ اصل بات اس میں کیا ہے، یہ اس رشتے کو قرآن اور سنت چاہتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے تاکہ پورے معاشرے کے لیے رشتہ جو ہے وہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہو۔ اسی طرح قرآن کریم یہ بات بھی ہمیں بیان فرماتا ہے عورتوں ہی کے حوالے سے کہ جو بچے ہیں گھر کے اندر ان کی اولین ذمہ داری عورتوں کی ہے بیویوں کی۔ نیپولین کے مشہور الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے بہترین مائیں دے دو میں تمہیں بہترین قوم دے دوں۔ تو ان بچوں کی اولین جو ذمہ داری ہے تربیت کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر ڈالی، شوہر بھی اس کا ذمہ دار ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ شوہر کو گھر کے باہر کے کام کاج زیادہ نمٹانے ہیں، اور زیادہ وقت بیوی یعنی کہ جو عورت ہے وہ گھر میں رہے گی، بچوں کی ماں، اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اولین، بچوں کی پرورش کے اعتبار سے اور ان کی تربیت کے اعتبار سے۔ تو یہ کچھ متعین حقوق ہیں جو شریعت نے شوہروں کے حوالے سے بیان فرمائے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں کے اوپر، لیکن وہ انتظام چلانے کے اعتبار سے، گھر کے ادارے کا انتظام قائم کرنے کے اعتبار سے۔ باقی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، سجدے کی اجازت ہوتی اللہ کے سوا کسی اور کو تو بیویوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ اسی طرح بہترین عورت تو وہ ہے جس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے اور وہ شوہر کی بات کو مانتی ہے۔ قرآن کریم میں بتا دیا گیا نیکوکار عورتیں وہ ہوتی ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے شوہروں کی، ان کے مال و اسباب کی، ان کے رازوں کی، ان کے گھر کی، ان کی اولادوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس بیوی کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی کو جنت کے اندر داخل فرما دی۔ اب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں۔ اصل میں جس ڈگر پر آج ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے، اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ ان معاشروں میں، اس میں کچھ مسلمان معاشرے بھی ہیں، کچھ غیر مسلم معاشرے بھی ہیں، حالت اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھ لیا گیا ہے۔ فرانس والے 1945 میں یہ فیصلہ کر پائے کہ عورت بھی انسان ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے اور اس کے بھی کچھ متعین حقوق ہونے چاہیے۔ 1945 میں انہوں نے قانونی طور پر یہ فیصلہ کیا۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو بطور ماں کی عزت عطا فرمائی، بطور بیٹی کی عزت عطا فرمائی، بطور بیوی کی عزت عطا فرمائی۔ اس اعتبار سے جان لیجئے کہ جب مردوں کی بات ہوتی ہے تو انہیں اپنے حقوق تو یاد رہتے ہیں، لیکن ان کی جو ذمہ داریاں ہیں بیویوں کے حقوق کے حوالے سے، ان کی ادائیگی میں وہ کمی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اشارہ کر دوں، قرآن کریم نے آخری پارے میں سورہ المطففین ہے، وہاں قرآن نے کہا ابتدائی 6 آیات کے اندر، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں، الَّذِينَ اِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے کچھ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب کچھ دینے کی باری آتی ہے، ادا کرنے کی باری آتی ہے، اس میں خسارہ کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑے عظیم دن یعنی قیامت کے دن، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس ان تمام انسان اپنے رب العالمین کے حضور میں پیش کیے جائیں گے محاسبے کے۔ یہ کمی کرنے والوں کے لیے تباہی، کیا مطلب؟ ایک کمی ہوتی ہے ناپ تول کے اندر، وہ بھی اس میں مراد، اور ایک کمی ہوتی ہے حقوق و فرائض کے اعتبار سے، وہ کمی کیا ہے؟ انسان اپنے حقوق کو مانگنے کی بات کرتا ہے لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ ہر حق ایک فرض کے ساتھ منسلک ہے، اٹیچ۔ اگر تمام لوگ اپنے فرائض ادا کرتے رہیں تو اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کے حقوق ان کو ملتے چلے جائیں۔ یہ کوتاہی ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے حقوق کی بحث کے دوران، کہ مردوں کو عام طور پر یہ تو یاد رہتا ہے کہ ہم شوہر ہیں، اللہ نے ہمیں کسی درجے میں فضیلت بھی دے دی، ہم ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے حقوق ادا فرمائے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں شریعت نے مردوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں وہاں ان کی ذمہ داریاں بھی متعین فرما دی، گویا دوسرے الفاظ میں بیویوں کے حقوق بھی قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ تو یہ افراد و تفرید کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہیں اور گھروں کے اندر فسادات ہیں، جس سے یہ معاشرہ انتشار کا شکار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حقوق بیویوں کے بھی بیان کیے جائیں اور یہ حقوق شوہروں کے بھی بیان کیے جائیں، بیویاں وہ اپنے فرائض کو ادا کریں، شوہر وہ اپنے فرائض کو ادا کریں، تاکہ اللہ کی مبارک تعلیمات پر عمل ہو، یہ گھرانے مضبوط ہو سکیں اور معاشرہ مضبوط سے مضبوطر ہو سکے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بیویوں کے حقوق کے حوالے سے کیا رہنمائی دی گئی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا، باشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث میں کہ اہل ایمان میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے، اہل ایمان میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ اب یہ صرف ایک سوشل ویلیو کا مسئلہ نہیں ہمارے دین میں، ایک معاشرتی خوبی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل ایمان میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اختلافی کر رہے ہیں بیوی کے حقوق کے اندر، تو آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا بخاری شریف کے اندر، اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ جان رکھو تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق، ایسا نہ ہو کہ تم عبادت گزار بھی ہو لیکن اتنی لمبی عبادت ہو رہی ہے رات کے اندر کہ بیوی کے حق کو تم فراموش کر دو، پامال کر دو، نہیں، اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، لازماً تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث کے اندر، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، جس میں اول مراد بیویاں ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم نے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اللہ کی پسند حاصل کرنے کا مسئلہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مسئلہ ہے کہ بحیثیت شوہر کے ایک بندہ مومن اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو داؤد کی حدیث کے اندر کہ متعین حقوق کیا ہے تمہاری بیویوں، متعین حقوق کیا ہے تمہاری بیویوں، جب تم خود کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، بات بہت آسان ہے لیکن ہمارے دین میں ایمان کا مسئلہ ہے، جب خود کھاؤ تو انہیں کھلاؤ، جب خود پہنو تو انہیں پہناؤ، اور انہیں مارو، اجازت دی ہے قرآن کریم نے انتہائی حالت کے اندر، لیکن وہ بھی تعبیر کے طور پر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر مارنے سے منع فرمایا، اگر ایسی انتہائی کیفیت آ جائے تب، ورنہ اللہ کے کسی رسول نے بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی، یہ اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، انتہائی کیفیت میں اگر معاملہ پیش آ جائے تو یہ جائز ہے، بس پسندیدہ پھر بھی نہیں، کراہیت کے ساتھ کہہ لیجیے بس ٹھیک ہے جائز، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں، تو منہ پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی ضرب نہ لگائی جائے کہ جس سے اس کو عورت کے کسی عضو کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے ایک شوہر گھر کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، بیوی کی کوئی ایک بات بری لگ گئی اور وہ دل میں لے کے بیٹھ گیا، اسی کی بنیاد پر وہ اس کو ایکسپلوائٹ کر رہا ہے، اس کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اس سے بات چیت نہیں کر رہا، تو قرآن بھی کہتا ہے اور رسول اکرم بھی کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت کے اندر کہ اگر تمہیں اس کی کوئی ایک بات بری لگ رہی ہے تو تلاش کرو کوئی اور ایک بات ایسی ہوگی جو تمہیں پسند آ جائے گی، وہ بات جو پسندیدہ اس کو اختیار کر لو، تو یہ جو جھگڑے کا معاملہ میں بھی سوچنا چاہیے، ایک شوہر کو شوہر کی حیثیت سے، ویسے یہ ایک عام بات ہے، ہر شخص کو اپنی حیثیت میں سوچنا چاہیے اور ایک شوہر کو خاص طور پر سوچنا چاہیے، ہم دن بھر میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، تو ہمیں تو بیوی کی ایک بات بری لگی ہے اور ہم کئی باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، کیا اس نے ہمارا کھانا پینا روکا، کیا اس کی توجہ ہماری طرف سے ہٹی، تو آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی، ایک لمحہ بھی اس کی توجہ ہماری طرف سے ہٹی نہیں، ہٹ جائے تو معاملہ ختم ہمارا، تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دن بھر میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ معاف کرتا رہتا ہے، تو یہاں عورت کی اگر ایک بات ناپسند ہوئی تو قطع تعلق ہی تک معاملہ چلا گیا، اگر ایک ادا تمہیں پسند نہیں ہے تو غور کرو، تلاش کرو، تمہیں اس کی ایک اور ادا پسند آ جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان زبردستی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بائی ہوک اور بائی کروک، ایسے نہیں تو ایسے میں منوا لوں گا اپنی بیوی سے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت کی تخلیق جو ہے پسلی سے کی گئی، اور ایک روایت میں کہ ٹیڑھی پسلی سے کی گئی، اگر تم اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو کوشش کرو اس ٹیڑھی پسلی کے ساتھ ہی گزارا کرنے کا معاملہ اختیار کرو، جس کو قرآن بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے سورہ التغابن کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اولادیں ایسی ہیں یا ہو سکتی ہیں جو تمہارے دشمن ہو جائیں، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں لے جائیں، گویا اس معنی میں دشمن، لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، نظر انداز کر دو، بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے. دشمنی کے لیے ایک لفظ آیا اور معافی تلافی کے لیے تین الفاظ ہیں، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے. تو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ یہ پسلی ٹیڑھی سے جس کی پیدائش ہوئی ہے وہ پسلی ٹوٹ سکتی ہے. اسی طرح جہاں کھلانے پلانے کی تاکید کی گئی ہے، وہ ان کی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمیں موٹیویٹ کیا گیا، جذبہ دلایا گیا، تاکید کی گئی. بھئی قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. 15,000 کما کے بیوی اور اولاد کی خواہشات تو پوری کر رہے ہو، کتنی زندگی ہے دنیا کی، کوئی گارنٹی کسی شخص کے پاس موجود نہیں. لیکن تمہارا کیا حال ہوگا اگر کل کو یہی اولاد اور بیوی کھڑے ہو گئے کہ اللہ انہوں نے ہمارے اسلام سے روشناس نہیں کرایا تھا، ہم تک دین کی باتیں نہیں پہنچائی تھی. اور ذمہ دار تو یہی تھے نا، شوہر ہی ذمہ دار ہے نا بیوی کا، باپ ہی ذمہ دار ہے اولاد کا. اول کلکم راعین، تمہیں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تمہیں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے. تو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کر، ان کو دین کی تعلیمات سے روشناس کرانا، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا کرنا، حلال حرام کی تمیز سے انہیں روشناس کرانا، گویا اللہ کی اطاعت پر کاربند کرانے کی کوشش کرنا، یہ اولین ذمہ داری ایک شوہر کی اور اولاد کے حوالے سے ایک باپ. تو جہاں ان کی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہوں، وہاں ان کی دینی ضروریات کی، اخروی ضروریات کی اول درجے میں تکمیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کے بارے میں حجۃ الوداع کتنی اہم نصیحتیں اللہ کے رسول نے فرمائی اس موقع پر. وہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیویوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی امان کے ساتھ تم نے انہیں عقد میں لیا ہے. خطبہ نکاح ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہو، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نام کی لاج اختیار کرتے ہوئے یہ رشتہ باندھا جاتا ہے. تو جس اللہ کا نام لے کر اس کی امان کے ساتھ تم نے عقد میں اپنی بیویوں کو لیا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھو، اور اسی کلمے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی نا، کوئی تمہارا رشتہ نہیں تھا، بالکل اجنبی تھے، غیر محرم تھے، اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے، یہ تعلق قائم کرنا تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے. اس اللہ کے نام کی لاج رکھو گے تو یہ زندگی کی گاڑی صحیح طرح چلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے. یہ ہیں کچھ حقوق جو قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو بیوی کے حقوق کے حوالے سے خلاصہ سماعت فرما لیجئے. اللہ کے رسول قرآن کہہ رہا ہے کہ بہترین سلوک کرو، اللہ کے رسول فرما رہے کہ لازماً بیویوں کا تم پر حق ہے، اللہ کے رسول فرما رہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے کہ ان کو ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری پسند آ جائے، جو خود کا کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ. پھر قرآن کہہ رہے کہ آخرت کے اعتبار سے، روحانی ضروریات کی تکمیل کے اعتبار سے ان کی جو ہے وہ فکر کرو، اور ان کو دین کی تعلیمات سے روشناس کراؤ، دین پر عمل درآمد کرانے کے لیے محنت کرو تاکہ دنیا میں بھی تم ساتھ رہ سکو اور آخرت کے اندر. سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں بڑے پیارے الفاظ قرآن نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے نا. فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی، اب اولاد تو اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کی کوئی بیوی ہو، تو بیوی بھی اس میں شامل ہے نہیں، پورا گھرانہ، اگر گھرانے کے افراد پیروی کر رہے ہو ایمان کے اعتبار سے، اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں بھی جمع فرما دے گا اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اس جنت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کو، خصوصاً اپنی بیویوں کو کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے دین کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ جیسے اللہ نے آج ہی زندگی میں ہمیں جمع فرما دیا، اللہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں بھی اسی طرح اکٹھا اور جمع فرما دیا. تو یہ ہیں جو اسلام میں اس رشتے کی اہمیت ہے شوہر اور بیوی کے تعلق کے اعتبار سے، اس کے حوالے سے یہ رہنمائی جو ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکامات ہمارے سامنے آئے، شوہروں کے کیا حقوق ہیں، بیویوں کو ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیویوں کے کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ شوہروں کو اس کا ادراک کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.